السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ انعام کے نویں رکوع سے شروع کریں گے. آیت نمبر ہے 71. اچھا لیپ ٹاپ انشاءاللہ آیا چاہتا ہے, 5 منٹ کہہ رہے ہیں ساتھ ہی, پھر آپ انشاءاللہ متن دیکھ سکیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى, آمین یا رب العالمین. آٹھویں رکوع کے آغاز ہی میں چھٹا سرچنگ کوشچن آ رہا ہے. ہم نے کہا تھا کہ یہاں اس صورت میں 9 سرچنگ کوشچن جو ہیں وہ آئیں گے, یعنی اسے آپ کہہ سکتے ہیں دلیل عقلی اعتراف. تو فرمایا جا رہا ہے کہ نفع اور نقصان دینے والا کون ہے. قل اے نبی ان سے پوچھئے, انا دعو من دون اللہ, کہ ہم پکاریں اللہ کے سوا ان کو, ما لا ينفعنا ولا يضرنا, جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں, ونرد على عقابنا, اور اگر ہم نے ایسے کیا تو پھیر دیے جائیں گے اپنے الٹے پاؤں, بعد از ہدان اللہ, اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی, کلز تحوت الشیاطین فی الارض حیران, اس شخص کی طرح جسے بہکا دیا شیطانوں نے زمین میں, اب وہ جنگل بیابان میں حیران و پریشان ہے, لہو اصحاب, لیکن اس کے ہیں دوست. تو یہاں اجتماعی یا آپ کے جماعتی زندگی کی کے فوائد بیان ہو رہے ہیں کہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھی ہیں, اور یوں تو شیطان نے اسے بہکا دیا اور وہ بیابان جنگل میں حیران پریشان ہے, لیکن نیک لوگوں کا ساتھ اس کا تھا. تو فرمایا لہو اصحاب, اس کے ہیں کچھ دوست, یدعونہ الی الہدا اتنا, اور وہ پکارتے ہیں اسے کہ آؤ ادھر ہدایت کی طرف, یعنی ہماری طرف آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. قل ان ھدی اللہ ھو الھدا, اے نبی فرما دیجئے کہ ہدایت تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہدایت ہے, وہ امیدہ, اور اس اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, لنسلم لرب العالمین, کہ ہم فرما برداری اختیار کریں تمام جہانوں کے رب کی. آگے دعوت دین کا خلاصہ آ رہا ہے, وان اقیموا الصلاۃ واتقوا, اور قائم کرو نماز اور ڈرتے رہو اس اللہ سے, وہو الذی الیہ تحشرون, اور صلی اللہ کی جناب میں تم سب جمع کیے جانے والے. اس طرح فرمایا وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق, اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو برحق, ویوم یقول کن فیکون, اور جس دن وہ اللہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا, یعنی یہ قیامت بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے, بس اللہ نے کہنا ہو جا اور قیامت قائم ہو جائے گی. ولہ الملک, اور اسی اللہ کے لیے حکومت, یوم ينفخ فی الصور, اور جس دن کے پھونکا جائے گا سور میں, عالم الغیب والشہادہ, اور وہ اللہ ہی جاننے والا غیب کا بھی موجود کر لے. تو یہ ایک علم ایسا ہے, ویسے تو اور بھی بہت کچھ ایسا ہے کہ جو اللہ کو معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم, لیکن ایک کا اللہ بار بار اعلان فرماتے ہیں, وہ ہے قیامت. قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے, یہ اور کسی کے پاس نہیں, اور قیامت کو برپا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اسے کن کہنا ہے اور قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے گی. اسی طرح آگے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے, سورہ انعام ہم پڑھ لیں, اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا ذکر ذرا سی تفصیل کے ساتھ ہے, باقی انبیاء کا صرف ناموں کا ذکر. اگلی سورت پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ آراف, وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مختصر ہے, اور باقی انبیاء جو ہے خصوصاً 6 رسولوں کا ذکر جو ہے ایک ایک رکوع میں تقریباً آ رہا ہے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنی مشرک قوم کو توحید کا سفر کرا رہے ہیں, اور یہ خاص بات رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ لوگوں کو توحید کی طرف سفر کراتے ہیں. اپنے والد کو بھی انہوں نے اس طرح کا سفر کرایا, ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے نمرود کو انہوں نے کس طرح بتایا کہ اللہ جو ہے اور رب کون ہوتا ہے, اللہ کون ہے. اسی طرح اب یہاں ان کی قوم کو جو ہے وہ توحید کا سفر کرانا مل رہا ہے, اور قوم جو تھی وہ مذاہب پرست تھی, ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی, چاند کو بھی خدا کہتی تھی, سورج کو بھی دیوتا مانتی تھی, اور اسی طرح شاہ پرست بھی تھی, نمرود کی بھی کو بھی خدائی میں شریک ٹھہراتی. تو اس قوم کو وہ دعوت دے رہے ہیں, فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَر, اور جبکہ کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے، تو پہلے والد کا ذکر، اتتخذوا اصناما آلہا، کیا آپ ٹھہراتے ہیں بتوں کو معبود، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تو دیکھتا ہوں آپ کو آپ کی قوم کو کھلی گمراہی، وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم دکھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ کمالات آسمان اور زمین کے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ ہو جائیں کامل یقین کرنے والے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، اب ذرا منظر اس طرح سے ہے کہ رات کا وقت ہے، قوم جمع ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا موقع ہو جیسے چودھویں کا چاند ہوتا ہے، تو عموماً مذاہب پرست قوموں کا کوئی نہ کوئی رسم ہوتی ہے اس سے متعلق، تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ قوم موجود ہے میدان میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں، اور ہوا یہ کہ رات کی تاریکی چھا گئی، اور فرمایا رآ کوکبا، اور اس رات کی تاریکی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایک ستارہ، قال ھذا ربی، اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے۔ اب یہاں یہ سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک لمحے کے لیے بھی شرک کا معاملہ نہیں گزرا، تو یہ سمجھنا کہ انہوں نے ستارے کو کہا یہ میرا رب ہے یہ صحیح نہیں، بلکہ مفسرین اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ انکار استفہامی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ میرا رب ہے، یہ میری گاڑی ہے، اور یہ چیز ہے میرے لیے، تو یہ اس میں انکار ہوتا ہے، یہ صرف یہ انکار کیسے ہوتا ہے، یہ لہجے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، آدمی کہا یہ دیا ہے مجھے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے یہ قبول نہیں ہے، تو یہ خود بخود اس کے اندر جو ہے ایک نگیٹیوٹی موجود ہے۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس ستارے کو دیکھا تو کہا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے، فلما فلا، پھر جب وہ ستارہ غائب ہو گیا، قال لا احب الافلین، تو فرمانے لگے کہ میں دوست نہیں رکھتا زوال پانے والوں کو، چھپ جانے اور غائب ہو جانے والوں کو، فلما رأى القمر بازغا، پھر جب انہوں نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، تھوڑی رات اور گزری اب چاند نکل آیا اور چمک رہا خوب، قال ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ میرا رب ہے، تو یہ کیسے میرا رب ہو سکتا ہے، اس کی پوجا کرتے ہو تم، یہ رب نظر آ رہا ہے تمہیں، تو یہ انداز ہے۔ فرمایا فلما فلا، پھر جب وہ چاند بھی غائب ہو گیا، قال لئن لم یہدنی ربی، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہدایت نہ دی ہوتی مجھے میرے رب نے، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں ہو جاتا گمراہ قوم میں سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا کبھی بھی، ان کے دل میں ستارے چاند اور آگے سورج کا بھی ذکر آ جائے گا، اس کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں آیا کہ یہ جو ہے میرا رب ہوگا۔ اس کے لیے چھ دلائل آ رہے ہیں، پہلی دلیل یہی ہے کہ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، کہ انہوں نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، یعنی مجھے پہلے سے ہدایت ہے اور مجھے پتا ہے کہ رب کون ہے، میں تمہیں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ کیا یہ رب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا فلما را الشمس بازغا، پھر جب انہوں نے دیکھا سورج کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے، یہ ان سب میں بڑا، فلما فلت، آپ کو پتا مغرب ہو گئی ہوگی اور سورج غروب ہو گیا، قال یا قومی، اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر جب سورج بھی غائب ہو گیا، انی بری مما تشرکون، میں اعلان برات کرتا ہوں، اعلان بیزاری کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج چاند ستارے سے ان میں سے کسی کو خدا تسلیم نہیں کیا۔ پھر تیسری دلیل آ رہی ہے، اعلان توحید ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، بے شک میں نے تو رخ پھیر لیا ہے اپنا رخ اس ذات کی طرف جو بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، حنیفہ بالکل یکسو ہوگا، سب سے منہ موڑ کر میں نے اللہ کی طرف اپنا منہ کر لیا ہے، اپنا چہرہ کر لیا ہے، وما انا من المشرکین، اب میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے۔ یہ چوتھی دلیل آ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اور فرمایا وحاجہ قومہ، اور جھگڑنے لگی ان سے ان کی قوم، قال تحاجونی فی اللہ، انہوں نے کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، قوم کا جھگڑا یہ تھا کہ ہمارے بت تم سے ناراض ہو جائیں گے، تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو اور تم پر ان بتوں کی نحوست ہوگی اور یہ بت تم سے ناراض ہو کر تمہارا بہت برا حال کر دیں گے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ بتوں کی نحوست ہے جو آپ بوڑھے ہو گئے اور لا ولد ہیں، آپ کے اولاد ہی کوئی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پہلا بیٹا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 87 ایئرس تھی، 87 سال کی عمر میں. تو عموماً اس عمر میں اولاد ہوتی نہیں ہے. تو مشرکین یہ کہتے تھے یہ جو اولاد نہیں ہو رہی یہ ہمارے بتوں کی نحوست. لیکن اللہ نے نہ صرف اسماعیل علیہ السلام دیے، اسحاق علیہ السلام دیے، بلکہ یعقوب علیہ السلام جیسے پوتے دیے، اور پھر انہیں کی نسل میں نبوت رکھ دی. تو اللہ تو شکر گزاروں کو اور موحدوں کو بہت نوازتا ہے. تو بہرحال وہ جھگڑنے لگے کہ آپ سے ہمارے یہ بت ناراض ہو جائیں گے. وقد ہدانی، اور حالانکہ انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ اللہ مجھے ہدایت دے چکا ہے. ولا خاف ما تشرکون بھی، اور میں نہیں ڈرتا ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، مجھے یہ ڈرانے کی کوشش نہ کرو. الا ان یشاء ربی شیا، مگر وہ جو کچھ چاہے میرا رب. اگر مجھ پر کوئی مصیبت آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، تو تمہارے یہ بت کچھ نہیں کر سکتے. بلکہ اگر اللہ نے چاہا تو ہی کوئی مشکل اور پریشانی مجھ پر آ سکتی ہے. آیت نمبر 79 پر ہیں، آیت نمبر 80 پر ہیں. تو فرمایا وسع ربی کل شیء علما، اور میرے رب نے احاطہ کیا ہوا ہر چیز کا اپنے علم کے اعتبار سے. افلا تتذکرون، بس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. تو سورہ انعام آیت نمبر 80، اور یہاں پر اب 81-82 میں جو ہے وہ اگلا سرچنگ کوشچن آ رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ امن کا حقدار کون ہے. ذرا خود سوچ لو، اور بڑی بلیغ مثال دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جسے اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں. فرمایا وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، حالانکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو. تمہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہو، تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ سے. ما لم ينزل به علیکم سلطانا، اور تم انہیں شریک ٹھہراتے ہو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. فأي الفريقين احق بالامن، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا ذرا بتاؤ کون سا فریق زیادہ حقدار ہے امن کا. ان کنتم تعلمون، اگر واقعی تم جانتے ہو. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم سے آلودہ نہیں کیا. بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ نے یہ جب آیت سنی کہ بھئی امن کا حقدار کون ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم سے آلودہ نہیں کیا. تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ظلم سے مراد تو گناہ ہے، اور ہم میں سے کون ہے جس نے گناہ نہ کیا. اور ٹھیک ہے ایمان تو لائے لیکن گناہ تو پھر بھی ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ظلم سے کیا مراد ہے. تو بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 تلاوت فرمائی کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہیں سے یہ پھر قاعدہ ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں کہیں ظلم یا ظالم کا ذکر آتا ہے وہاں اس سے مراد جو ہے شرک اور مشرک لیا جاتا ہے. تو یہاں کہا گیا کہ جو کوئی ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کرے. تو فرمایا کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے اولئک لہم الامن، بس ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے امن. وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ساؤنڈ پہ کون ہے جو ان سے کہیے گا ایکو بند کر دیں ایکو. اسی طرح پھر چھٹی دلیل آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا. فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری ٹھکائی ہوئی دلیل تھی جو ہم نے دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہم نے طریقہ سکھایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اس طرح تم ذرا اپنی قوم پر ان ستاروں اور چاند اور سورج کی حقیقت کو واضح کرو، اور انہیں ان چیزوں کے پوچھنے سے روکو، اور انہیں توحید کی دعوت دو. تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. فرمایا نرفع درجات من نشاء، اور ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے ہم چاہتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، اور بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. آگے پھر انبیاء کرام کے ناموں کا ایک اور حسین گلدستہ آ رہا ہے. اور اس میں تقریباً 17 انبیاء کرام کے نام نامی آ رہے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اصل موضوع جو ہے انجام استقامت ہے. جو آدمی بھی توحید پر گامزن رہتا ہے, اللہ کی فرما برداری کرتا ہے, شرک سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے, تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. یہ مشرکین کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہی نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے بت ناراض ہیں اور بتوں کی نحوست ہے ان کی ناراضگی کی, یہ بے اولاد رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے عطا کیے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام, اور پھر نہ صرف اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے بلکہ پوتے یعقوب علیہ السلام بھی. کلن ہدینا, اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. ونوحن ہدینا من قبل, اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی ان سے پہلے. ومن ذریتہ ہی, اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہیں, ان کی ذریت میں سے ہیں. داوودا و سلیمانا و ایوبا و یوسفا و موسیٰ و ہارون. وکذالک نجزی المحسنین, اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. اسی طرح مزید انبیاء کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. یہ سب کے سب کن کی نسل سے تھے جنہیں یہودی جنہیں مشرکین کہتے تھے بے اولاد رہیں گے, تو اللہ کے تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بے اولاد رہیں گے. انہیں تو ایسی اولاد دی ہے جو کسی اور کو ملی نہیں. ساری ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پیدا فرما دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہوتا ہے, ہو سکتا ہے ان کے مرتبے کا. تو فرمایا کہ اور کون کون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. فرمایا و یوسفا و موسا و ہارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین, اور یہ سب کے سب نیکوکار تھے. و اسماعیل و یسع و یونس و لوطا, اسماعیل علیہ السلام بھی اور حضرت یسع علیہ السلام بھی. ان کے لیے آتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے. و یونس علیہ السلام و لوط علیہ السلام. فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, اور ان سب کو ہم نے فضیلت دی تمام جہان والوں پر. تو جو موحد ہوتا ہے اللہ اس کا بڑا اکرام فرماتے ہیں, اللہ بڑا نوازتا ہے. تو ایسی اولادیں کسے مل سکتی ہیں جیسی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دی. وجہ کیا تھی, وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے, وہ اللہ کے فرما بردار تھے. اسی طرح بیان نبوت آ رہا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنا فضل فرمایا ان کے باپ داداؤں پر بھی, ان کے اولادوں پر بھی, ان کے بھائیوں میں سے بھی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ, اور بعض کو تو ہم نے چن لیا ان میں سے, یعنی نبوت کے لیے. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور ان سب کو ہم نے ہدایت دی سیدھے راستے کی. آگے تفصیل آ رہی ہے ہدایت کی. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ, یہ ہے ہدایت اللہ کی. يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. وَلَوْ أَشْرَكُوا, اور شرک کا انجام بھی بیان ہو رہا ہے, اور اگر وہ شرک کرتے. بالفرض کیونکہ انبیاء کا ذکر آ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ شرک کی یہاں پر ہلاکت خیزی بیان کر رہے ہیں کہ بالفرض اگر یہ بھی شرک کرتے. لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تو ضائع ہو جاتے وہ سارے اعمال جو انہوں نے کیے ہوتے. اتنی نحوست ہے شرک کی, اتنا برا جرم ہے کہ ساری زندگی کے اعمال ہبط ہو جاتے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جرائم میں, گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے, اس کے بعد پھر دیگر گناہ آتے ہیں. تو عقیدے میں سب سے اونچا گناہ, سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اعمال میں سب سے بڑا گناہ سود کھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سمجھ عطا فرمائے, بڑے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور چھوٹے گناہوں سے بھی اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. اہل یثرب کے بارے میں بشارت آ رہی ہے, جیسے کہا گیا تھا کہ سورہ انعام بھی, اگلی سورت سورہ اعراف بھی, یہ مکی دور کے بالکل آخر میں نازل ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے, اور پھر وہاں آپ کو بتایا کہ باقی جیسے ہم نے شروع میں سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, جو اسلامی شریعت کی صورتیں ہیں, وہ سب نازل ہوئیں مدینہ تشریف لے جانے کے بعد. تو یہاں اہل یثرب کے لیے بشارت آ رہی ہے. فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ, اور یہی ہیں, یعنی جن انبیاء کا بھی اوپر ذکر کیا گیا, یہی ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے دی تھی کتاب اور حکومت اور نبوت. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا ہا اولائی, پھر اگر انکار کیا انہوں نے جو ہے ان باتوں کا. فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا, تو ہم نے چن لیا ہے ان پر ایک ایسی قوم کو. لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ, کہ جو ہے وہ نہیں ہوں گے ان کی طرح کافر. تو یہ کون ہے چنی ہوئی قوم؟ جو مشرکین مکہ کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گی، قرآن کا انکار نہیں کرے گی، یہ اہل یثرب ہیں مدینہ کے لوگ، اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر لیا اور انہوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی دعوت دی۔ ہم جانتے ہیں کہ سن 12 نبوی میں حج کے موقع پر یثرب سے 6 افراد جو ہے وہ آئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ آپ حج کے دنوں میں ایک ایک خیمے میں جاتے اور وہاں لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو ان 6 نے فوراً ایمان قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور اگلے سال جو ہے سن 13 ہجری میں جو ہے وہ تقریباً بلکہ سن 12 میں ہی پہلے 11 کا ذکر ہے، وہاں 6 افراد ایمان لائے، پھر اگلے سال سن 12 ہجری میں تقریباً 7 افراد آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی قرآن سکھانے والا ساتھ کر دیں، چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کر دیا ان کے، اور یہ مدینہ گئے اور قرآن لوگوں کو سنایا۔ چنانچہ اگلے سال سن 13 نبوی میں 72 مرد اور 3 خواتین مدینہ سے آئے اور انہوں نے پھر منا کی وادی میں آدھی رات کے قریب آپ سے ملاقات کی اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اس موقع پر اہل مدینہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم آپ کی جان کے در پر ہے، وہ آپ کو قتل کر لینا چاہتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت ایسے کریں گے جیسے اپنے گھر والوں کی کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا اور صحابہ جو ہے وہ ہجرت فرما کر مدینہ آنے لگے، اور پھر جب آپ کو حکم ہوا تو آپ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ گویا پیشن گوئی فرما رہے ہیں اور پیشگی یہ بات بتا رہے ہیں کہ اہل مکہ تم نے جھٹلا دیا ہمارے رسول کو اور اس قرآن کو، تو اللہ نے ایک اور قوم کو منتخب کر دیا جو تمہاری طرح کفر نہیں کرے گی، وہ قدر کرے گی اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اللہ کی کتاب کی۔ آگے تمام انبیاء سیدھی راہ پر تھے، یہ ذکر آ رہا ہے، فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، اور یہی لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی اللہ نے، فبہداہم اقتدی، بس انہی کے راستے کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اقتدا فرمائیے، پیروی فرمائیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، انبیاء کی دعوت بے لوس ہوتی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں مانگتا اس دعوت و تبلیغ کے کام پر تم سے کوئی اجرت، میں تم سے کوئی تنخواہ نہیں مانگتا، میں تم سے کسی مال کا مطالبہ نہیں کر رہا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ تو بس ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، یہ میرا کوئی معاذ اللہ پروفیشن نہیں ہے، میں یہ پیسے کمانے کے لیے قرآن نہیں سنا رہا، بلکہ تو ہدایت ہے، تمہارا اپنا فائدہ، تم قبول کرو گے دنیا اور آخرت تمہاری بن جائے گی، تم رد کرو گے دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ آگے پھر یہود کا ایک اور جھوٹ، اس کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا وما قدر اللہ حق قدر ہی، اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، اس قالو، جب کہ انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ نہیں نازل فرمائی اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی بھی چیز، یہ یہودیوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا قرآن کی مخالفت میں، کہنے لگے اللہ نے تو کبھی کسی انسان پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، قل، اے نبی ان سے پوچھئے، من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، کہ کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو لائے تھے موسیٰ علیہ السلام، اگر اللہ نے کبھی کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی تو تم تو خود تورات کے ماننے والے ہو، تم کہتے ہو اللہ کی کتاب ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کس نے دی تھی؟ پھر نورا و ھدی للناس، جس میں نور بھی تھا یعنی ایمان بھی تھا اور ہدایت یعنی شریعت بھی تھی لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیس، اور بنا رہے ہو تم اسے اب صفوں پر، کرتاس کہتے ہیں کاغذ کے ایک صفحے کو، تو یہودیوں نے کیا ہوا یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی تورات ہے اس کی ایک ایک آیت کو ایک ایک صفحے پر لکھا ہوا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ جب کوئی آیت چھپانی ہوتی تھی وہ صفحہ ہٹا دیتے تھے، کہتے تھے یہ تو نازل ہی نہیں ہوا، اور جب اس کا اسے کسی اور اس میں یوز کرنا ہوتا تھا تو لے آتے تھے، تو انہوں نے صفحات پہ جو ہے اسے لکھا ہوا تھا، تبدونہا و تخفونہ کثیرہ، کہ ظاہر کرتے ہو انہیں اور چھپاتے ہو بہت سے، وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور تمہیں سکھائی گئی تھی وہ باتیں جو تم نہ جانتے تھے اور نہ ہی تمہارے باپ دادا، تورات کے ذریعے انجیل کے ذریعے انہیں سکھایا گیا۔ قل اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے اتاری تھی، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اور پھر چھوڑ دیجیے انہیں کہ نکتہ چینیوں میں پڑے جو ہے آگے بڑھتے رہیں کھیلتے رہیں, ان کا کام ہی کچھ نہیں ہے سوائے نکتہ چینیاں جو ہے وہ نکالنے کے. آگے صداقت قرآن کا ذکر ہے, فرمایا وہذا کتاب انزلناہ مبارک, اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کیا ہے یعنی اللہ نے نازل کیا, اور یہ بڑی مبارک کتاب ہے, یہ انسانوں کو اس خیر تک لے جاتی ہے جس کا پوٹینشیل اللہ نے انسانوں کے اندر رکھا ہے. برکت اسی سے نکلا ہے, برکت کہتے ہیں کسی چیز کے خیر کو ظاہر کر دینا, مبارک وہ چیز ہوتی ہے جو برکت کے اظہار کا ذریعہ ہو. جس طرح قرآن میں پانی کو ماؤں مبارک کہا گیا, یہ پانی جب مردہ زمین پر پڑتا ہے تو اس کے اندر جو رویدگی ہوتی ہے اس کے نکلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. بارش ہوتی ہے ایک مردہ زمین آباد ہو جاتی ہے, سر سبز کھیتی نکل آتی ہے. اسی طرح یہ قرآن بھی مبارک ہے, یہ انسان کے اندر کے خیر کو نکالنے کا ذریعہ. جب قرآن انسان سنتا ہے تو اس کے اندر جو خیر اور بھلائی کے جذبات ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں باہر, ان کی رویدگی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ وہذا کتاب انزلناہ مبارک, اور یہ قرآن ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی اور بہت برکت والی ہے. مصدق الذی بین یدی, تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس پہلے سے آ چکی ہیں یعنی تورات انجیل اور اسی طرح پہلے کی کتابیں, اور یہ کیوں نازل کی گئی ہے, ولتنذر ام القرا, اور تاکہ آپ خبردار کریں اس کے ذریعے جو ہے وہ مکہ والوں کو. ام القرا یعنی مرکزی بستی کہلاتی ہے, ہر ملک کا ایک کیپٹل ہوتا ہے, ایک مرکزی بستی ہوتی ہے, تو اسی طرح عرب کی مرکزی بستی مکہ تھا. تو کہا کہ کتاب اس لیے نازل ہوئی ہے تاکہ آپ اس کے رہنے والوں کو خبردار کریں, ومن حولہا, اور جو اس کے ارد گرد ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں مبعوث فرمایا گیا, مکے ہی میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا, مکے ہی سے آپ نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا. تو یہ ام القرا تھی جہاں سے اس کام کو شروع کیا گیا, لیکن پھر اسے ایکسٹینڈ کیا اللہ نے اور فرمایا کہ اب اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان تک بھی اس قرآن کو پہنچائے. چنانچہ ارد گرد کتنے ملک آ جاتے ہیں, ساری دنیا آ جاتی ہے, آپ گول گھومتے رہیں اور یہ دائرہ بڑا ہوتے ہوتے پوری دنیا تک آ جاتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آج پوری دنیا میں پہنچا ہوا ہے, قرآن کہاں پر موجود ہے. تو فرمایا والذین یؤمنون بالآخرۃ, اور مومنین کا حال بیان ہو رہا ہے, وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں آخرت کا, یؤمنون بھی, وہ تو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر, اس قرآن پر, وہم علی صلاتہم یحافظون, اور وہی لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھیں انسان کے اعمال کو درست کرنے والا ایمان, ایمان بالآخرت, آخرت پر جتنا صحیح صحیح اور جتنا گہرا یقین ہوگا اتنا انسان کے اعمال درست ہوں. اگر ہمارا دل نمازوں میں نہیں لگتا, ہم پنج وقتہ نماز نہیں پڑھتے, ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, ہم گناہوں سے نہیں رکتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آخرت کا وہ یقین نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ایمان بالآخرت کمزور ہے, ہو نہیں سکتا ایک آدمی کو یقین ہو کہ میں جو مرنا ہے کبھی بھی موت آ سکتی ہے, پھر اللہ کو منہ دکھانا ہے اور میرے سارے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں اس کے مطابق فیصلہ ہونا ہے, پھر بھی غلط کام کرے, کیسے ممکن. آپ دیکھیں یہ بازاروں میں اور یہ خصوصاً ڈپارٹمنٹ اسٹورز, بڑے بڑے جو شاپنگ سینٹرز ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. صرف اتنا سے جملہ پڑھ کر آدمی چوکنا ہو جاتا ہے کہ بھائی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں جو کر رہا ہوں سب ریکارڈ ہو رہا ہے. تو یہی معاملہ آخرت کا بھی ہے, آدمی کو اگر یہ خیال رہے کہ آخرت ہے, جو کچھ کر رہا ہوں سب ریکارڈ ہو رہا ہے, اللہ کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے, وہ کیمرے کی آنکھ تو بند ہو جاتی ہے, وہ تو لکھا رہ جاتا ہے نیچے, لیکن اللہ کی آنکھ تو کبھی بند ہونے والی نہیں. اللہ تو مستقل دیکھ رہا ہے, ہماری ایک ایک بات کو دیکھ رہا ہے, صرف اعمال نہیں ہماری نیتیں اور ارادے بھی اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کس نیت اور ارادے سے کوئی کام کریں. تو یہ اصل میں ایمان بالآخرت ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. تو مومنین کے حال کے بعد اب ظالمین کا حال بیان ہو رہا ہے. فرمایا ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا, اور کون ظالم ہے اس سے جس نے باندھا اللہ پر بہتان, او قال اوہی الیہ, یا اس نے کہا کہ مجھ پر بھی وہی نازل ہوتی ہے. تو یہ ایسے بڑے بڑے بدماش تھے جو کہتے تھے بھئی یہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آئی ایسے مجھ پر بھی آئی, ادھر ادھر کی بکواس پہ کرتے تھے. تو فرمایا ولم یوحا الیہ شیء, حالانکہ نہیں وہی کیا گیا اس کی طرف کچھ بھی. ومن قال, اور جس کسی نے کہا سأنزل مثل ما انزل اللہ, کہ میں بھی نازل کر سکتا ہوں اس جیسا جیسا کہ اللہ نے نازل کیا. تو یہ بڑے بڑے مشرکین تھے اور اس طرح کے دعویٰ کرتے تھے کہ بھئی جیسے یہ قرآن نازل ہو گیا ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں. تو جو ہے قرآن تو خیر کئی جگہ قرآن نے ایک چیلنج دیا کہ اچھا اگر کہہ سکتے ہو تو لے آؤ سارے جن انسان اپنے سارے باطل معبود جمع کر لو سوائے ایک اللہ کے, اور اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو اور نہیں پورا کر سکے ہو. یہاں تک کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت جو قرآن کی ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکا. انا آتینا کل کوثر فصلی لربی کا بنہر انا شانیہ کا ہوا لبتر. یہ آیت جو ہے لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر ٹانگ دی گئی, اور بڑے بڑے زبان دان اور بڑے بڑے شعرا جنہیں اپنی زبان پر بڑا زوم تھا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. اور بالآخر اس کے نیچے لکھا گیا ما ھذا لقول البشر, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, اتنا زبردست کلام. تو جو اہل زبان ہیں وہ پہچانتے ہیں کہ بھئی یہ انسان اس طرح نہیں بول سکتا, یہ تو انسان سے بالا تر کلام. تو فرمایا ولو ترا, کاش کہ آپ دیکھتے ان دعوے داروں کو, وہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں ہم پر بھی وہی آتی ہے, ہم بھی قرآن کی طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں. تو فرمایا اذ الظالمون فی غمرات الموت, جبکہ یہ ظالم ہوں گے موت کی سختیوں میں. والملائکہ تو باسطو ایدیہم, اور فرشتے بڑھا رہے ہوں گے ان کی طرف اپنے ہاتھ. فرمایا اخرجوا انفسکم, اور وہ ان سے کہیں گے نکالو اپنی جانیں. الیوم تجزون عذاب الہون, اور آج تمہیں دیا جائے گا ذلت والا عذاب. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق, بسبب اس کے جو تم اللہ پر ناحق باتیں جو ہے وہ افترا کرتے رہتے تھے. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون, اور تم اس اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے. دیکھیں تکبر کے معنی کیا, بخاری شریف میں آتا ہے کہ بتر الحق وغمت الناس, حق سے منہ موڑنا یہ بھی تکبر ہے, اور لوگوں کو خطیر سمجھنا, اپنے سے کمتر سمجھنا یہ بھی تکبر ہے. تو قرآن کو سمجھنا کہ معمولی چیز ہے اور کوئی بات نہیں جی, اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے, تو یہ بھی ایک طرح کی قرآن کی تحقیر ہے اور تکبر ہے. تو جو قرآن پر توجہ نہیں دیتا تو وہ بھی ایک طرح کے تکبر کا رویہ اختیار کر رہا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو آج تمہارا حال ہو رہا ہے, فرشتے تمہیں مار رہے ہیں اور تم پر سختی ہو رہی ہے, اور آگے بھی شدید جو ہے رسوا کن سزا تمہارے لیے تیار ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی آیات سے تکبر کیا, انہیں وہ اہمیت نہیں دی جو دینی چاہیے تھی. اخروی انجام کیا ہوگا ایسے لوگوں کا؟ فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے تم آ گئے ہو نا ہمارے پاس ایک ایک کر کے. کما خلقناکم اول مرہ, جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. تو یہ پہلی مرتبہ کب پیدا ہوئے؟ عالم ارواح میں. آگے اگلی صورت میں اس کا ذکر آ جائے گا پہلی مرتبہ جمع ہونے کا, سورہ اعراف میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کن, اور اللہ تعالیٰ کے کن کہنے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو زمین پر آنے والا ہے ان سب کی روحیں بن کر تیار ہو گئی, اور سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو گئے, اسے عالم ارواح کہتے ہیں. اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا الستو بربکم, کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ اور ہم نے کہا تھا بلا شہدنا, کیوں نہیں اللہ ہم اس پر گواہ آپ ہمارے رب. تو یہ پہلا اجتماع تھا. دوسرا اجتماع تمام انسانوں کا کب ہوگا؟ اول سے آخر تک, آدم علیہ السلام سے لے کر ایدم تک, بلکہ قیامت تک. وہ ہوگا قیامت کے دن, یہ میدان حشر ہوگا, اور اول سے آخر تک سب انسانوں کو جمع کر دیں گے اللہ تعالیٰ, اور فرمائیں گے کہ آ گئے ہو نا تم ہمارے پاس جیسے پہلی دفعہ ہم نے تمہیں جمع کیا تھا. اور فرمائیں گے وترک تم ما خولناکم, اور چھوڑا ہے جو سامان تم دیے گئے تھے, وہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور گاڑیاں اور بنگلے اور سونا اور چاندی اور مال, کہاں ہے وہ؟ سب چھوڑا ہے پیچھے. ورا ظہورکم, اپنی پیٹوں کے پیچھے. وما نرا معکم شفاعکم, اور ہم نہیں دیکھتے تمہاری سفارشی, تم نے بڑے بت بنائے ہوئے تھے, یہ فلاں سفارش کر دے گا, فلاں بخشش کرا دے گا, فلاں نجات دلا دے گا. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں ہے وہ, کہاں ہے تمہاری سفارشی؟ الذی زعمتم انہم فیکم شرکاء, جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا کہ وہ جو ہے وہ تم میں جو ہے وہ اللہ کی خدائی میں شریک ہیں. لقد تقطع بینکم, البتہ ٹوٹ چکا ہے تمہارا آپس کا تعلق. وضل عنکم ما کنتم تزعمون, اور وہ سب باتیں کھو گئی ہیں تم سے جو تم زوم کیا کرتے تھے, گمان کیا کرتے تھے, جو تم نے من گھڑت عقائد قائم کیے ہوئے تھے کہ میں تو جو مرضی کرتا رہوں, بس سال کے سال فلاں شخص کے نام کی دیت چڑھا دوں, بس سارا بیڑا پار, اور یہ کہ سارے سال حرام خوریاں کرتا رہوں اور پرواہ ہی نہیں ہے جی فلاں آدمی جو ہے مجھے بخشوا لے گا. تو قیامت کے دن وہ سب غائب ہوگا اور وہ ساری چیزیں کھو جائیں گی انسان سے جو اس نے من گھڑت تصورات قائم کیے ہوں گے. آگے تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کا ذکر ہے, شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکیرات ثلاثہ کا ذکر کیا تھا، اور اللہ کی یاد دہانی کا ایک طریقہ بیان ہوا تھا کہ اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی، اس سے گویا اللہ کی پہچان کرانا۔ تو کئی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ نمبر ایک فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ پھوڑنے والا ہے گٹھلی کا اور دانے کا۔ ذرا آپ دیکھیں کتنا امیزنگ معاملہ ہے کہ زمین میں جو چیز ڈالی جاتی ہے زمین اسے کھا کر ختم کر دیتی، انسان مرتا ہے، آپ دفنا دیں پورے انسان کو تو زمین کیا کرتی ہے، اس کا حال گوشت ہڈیاں سب کچھ کھا جاتی ہے، خراب ختم کر دیتی ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے تو بیج کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پالتا ہے اور زمین سے وہ گٹھلی پھوٹتی ہے، زمین کے اندر بیج پھوٹتا ہے، اس سے ایک نازک سا پودا نکل آتا ہے جو آہستہ آہستہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ بھائی یہ کس کی قدرت ہے، کون یہ کر رہا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی اور گٹھلی سے بیج نکال، یعنی بیج اور گٹھلی سے پودا نکال سکتا ہے؟ کسی کے بس میں نہیں۔ کسان کیا کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہل چلا کر زمین کو نرم کر کے اس میں بیج ڈال دیتا ہے، بس اللہ خیر اللہ۔ باقی اب بیج سے پودا کون نکال رہا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی نکال سکتا ہے، کسی میں دم نہیں ہے کہ اس بیج سے ایک زندگی برآمد کر سکے۔ گٹھلی پھوڑ کر، کتنی سخت گٹھلی ہے، کیسے وہ پھٹ جاتی، ایک نرم نازک سا پودا اس میں سے نکل آتا۔ تو فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو دانے کو اور گٹھلی کو پھوڑنے والا ہے۔ نمبر دو یخرج الحی من المیت، اور وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ یہ ہم بات کر چکے، مردہ بیج ہے اس سے زندہ پودا نکل رہا ہے، مردہ انڈا ہے اس سے زندہ چوزہ نکل رہا ہے۔ کافر آزر ہے، اس کے ابراہیم علیہ السلام جیسا مومن پیدا ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کی شان ہے مردہ سے زندہ برآمد کر دے۔ فرمایا وہ مخرج المیتہ من الحی، اور وہ نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، زندہ سے مردہ آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام مومن، اور ان کے یہاں کنعان جیسا کافر بیٹا، اسی طرح زندہ درخت ہے اس سے مردہ بیج آ رہے ہیں، زندہ مرغی ہے اس سے مردہ جو ہے وہ انڈا پیدا ہو رہا ہے۔ تو انڈے کے اندر کوئی ایسی صفات نہیں ہے زندگی کی، لیکن وہ مردہ ہے، زندہ سے اللہ نے دیا، تو یہ اللہ کی شان ہے، وہ زندہ سے مردہ نکال دیتا ہے اور مردہ سے زندہ نکال دیتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، فنا تؤفکون، بس تم کہاں سے بہ کے جا رہے ہو۔ اسی طرح چوتھی اللہ کی نعمت کا ذکر، فالق الاصباح، وہ پھاڑ نکالنے والا ہے صبح کا، دم نہیں ہے، سارے سائنسدان مل جائیں، ساری ٹیکنالوجی مل جائیں اور چاہیں کہ ایک سیکنڈ پہلے سورج نکل آئے تو کر سکتے ہیں ایسا؟ دن کو ایک لمحہ بڑا کر سکتے ہیں، رات کو ایک لمحہ چھوٹا کر سکتے ہیں؟ بس میں ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو اندھیرے کو پھاڑ کر صبح برآمد فرماتے۔ نمبر پانچ وجعل اللیل سکنا، اور اس اللہ نے بنا دیا رات کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ۔ اور جیسے جیسے اندھیرا ہوتا ہے سیروٹونن، یہ جو ہے آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہارمون رکھا ہوا ہے، اس کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہونے لگتی ہے، اور اس کی وجہ سے نیند جو ہے انسان پر طاری ہو جاتی ہے، اور کیا پرسکون نیند جو ہے وہ رات کو آتی ہے۔ پھر جیسے سورج نکلتا ہے تو سیروٹونن جو ہے وہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ آدمی بیداری کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ تو ہم نے سسٹم ہی الٹا کر دی، دن بھر سوتے ہیں رات بھر جاگتے ہیں تو کوئی جو ہے حساب ہی نہیں رہا، ورنہ ایک سائیکیڈین ردھم ہے، بایولوجیکل کلاک ہے جو ہے انسان کے اندر۔ اگر ہم فطرت کے مطابق زندگی گزاریں جیسے اللہ چاہتے ہیں تو پھر انسان کو یہ بہت سارے مسائل نہ ہوں۔ اب وہ کانسٹیپیشن ہر دوسرے کا مسئلہ قبض رہتا ہے، کیونکہ جو اللہ نے وقت رکھا ہے صبح صبح کا، اس وقت تو سو رہے ہوتے ہیں، نہ فجر کی نماز کا خیال ہے، اور پھر وہ جب خود بیٹھتے ہیں حاجت کے لیے تو پھر ہوتا نہیں۔ تو اللہ نے یہ پورا ایک سسٹم انسان کے اندر بنا کر رکھا۔ اگر دین پر چلیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک موقع پر بادشاہ نجاشی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحائف بھیجے، ان میں ایک طبیب بھی تھا، ڈاکٹر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تو واپس کر دیا، کہا ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزرتی، بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں اور بھوک ختم نہیں ہوتی کہ ہاتھ روک لیتے ہیں، تو ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج میڈیکل سائنس وہاں پہنچی ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ زیادہ تر بیماریاں تو زیادہ کھانے پینے سے ہوتی ہیں، کم کھانے پینے سے اتنے مسائل نہیں ہیں جتنے زیادہ کھانے پینے سے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا چھٹی نعمت کا ذکر، والشمس والقمر حسبانا، اور اس اللہ نے بنا دیا سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ۔ سورج سے سال کا پتہ چلتا ہے، چاروں موسموں کا پتہ چلتا ہے، اور چاند سے مہینے کے دنوں کا پتہ چلتا ہے۔
چاند بالکل باریک سے نکلتا ہے اور آہستہ 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 پورا روٹی کی طرح گول ہو جاتا ہے, جسے بدر کا چاند کہتے ہیں, چودھویں کا چاند ہم کہتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور کم ہوتا ہوتا 28ویں تاریخ کو بالکل ایک لکیر سا رہ جاتا ہے, جیسے کہ آپ دیکھیں کھجور کی ایک پتلی سی شاخ ہو پھر غائب ہو جاتا ہے. تو اگر روزانہ چاند کو دیکھا جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا مہینے کا کون سا دن ہے, گویا نیچرل کیلنڈر ہے جو اللہ تعالیٰ نے لگا دی. فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم, اور یہ اندازہ ہے بہت زبردست اور سب کچھ جاننے والے کی طرف سے, اللہ کی ساتویں نعمت کا ذکر. وہو الذی جعل لکم النجوم, اور وہی اللہ ہے جس نے بنا دیے تمہارے لیے ستارے, لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر, تاکہ تم راستہ تلاش کر سکو بحر و بر کے اندھیروں میں. یہ جو نیویگیشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے ستارے, آج کل تو سیٹلائٹس آ گئی ہیں, آپ کو جی پی ایس سسٹم ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ شمال کا ہے, جنوب کا ہے, مشرق کا ہے, مغرب کا ہے, لیکن آپ اندازہ کریں کہ یہ چیزیں فیل ہو جائیں اور آدمی سمندر کے اندر کشتی میں ہو, چاروں طرف پانی ہے, اوپر آسمان ہے, اب اسے کیا پتہ چلے گا کہاں جانا ہے. اسی طرح صحرا میں ہر طرف ریت ہی ریت اڑ رہی ہے, کوئی لینڈ مارکس نہیں ہے, تو سمتوں کا کیسے پتہ چلے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ستارے بنا دیے, اور ستارے جو ہے وہ آپ نارتھ اسٹار کا آپ کو پتہ ہے, وہ ہمیشہ نارتھ میں ہوتا ہے, شمال میں ہوتا ہے, تو اگر ستاروں کی پہچان ہو تو اس سے سمتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے. اور آج کل بھی جو لوگ بحری سفر کرتے ہیں یا فوجی وغیرہ جنہیں ایسے بیابانوں میں اور ریگستانوں میں جانا ہوتا ہے, انہیں بھی یہ ستاروں سے سمتیں معلوم کرنا سکھایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ذریعہ بتا دیا, ورنہ آدمی بھٹک جائے سمندروں میں, ریگستانوں میں مر کھپ جائے, لیکن ستاروں سے رستہ تلاش کر لیتا ہے. فرمایا قد فصلنا الآیات, اور ہم کھول کھول کر ہم نے بیان کر دی ہیں آیتیں, لقومی یعلمون, ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. پھر اللہ کی آٹھویں نعمت, وہو الذی انشاکم من نفس واحدہ, اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے, حضرت آدم علیہ السلام سے, فمستقر و مستودع, پھر اس اللہ نے بنا لیا تمہارے لیے ایک جائے قرار اور ایک جائے امانت. تو آپ دیکھیں گے کہ انسان کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے, ایک اس کا مستقل قسم کا ٹھکانہ ہے, اس میں مستقر جو ہے وہ جائے قرار کہلاتا ہے, اور یہ دو ہیں, عالم دنیا جہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر ہیں, جائے قرار ہے, کسی کو اللہ نے چند منٹ دے دیے, کسی کو چند برس دے دی, کوئی 20-25 منٹ بعد چلا جاتا ہے, کوئی 20-25 سال بعد چلا جاتا ہے, 80-90 سال گزار لیتا ہے. تو یہ دنیا جو ہے عالم دنیا ہے, جائے مستقر, اس کے بعد موت آئے گی, پھر قیامت قائم ہوگی, تو دوسرا جائے مستقر ہے قیامت, یعنی عالم آخرت, اس میں پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. اسی طرح جائے امانت بھی دو ہیں, رحم مادری, ماں کا پیٹ تھوڑے عرصے کے لیے وہاں پر ہوتا ہے, اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں رحم ارضی, جسے ہم قبر کہتے ہیں, عالم برزخ میں تھوڑی دیر کے لیے امانتاً جو ہے ہم وہاں پر ہوں گے. تو کہا کہ وہ اللہ نے بنا دیا ہے تمہارے لیے مستقل ٹھکانہ بھی اور اسی طرح جائے امانت بھی. قد فصلنا الآیات لقومی یفقہون, اور ہم نے تفصیل سے بیان کر دی آیتیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. دسویں نعمت, وہو الذی انزل من السماء ماء, اور وہی اللہ ہے جس نے نازل فرمایا آسمان سے پانی. اور یہ بھی یاد رکھیے, جتنا پانی آسمان سے برستا ہے اتنا ہی ایویپوریٹ ہو کر دوبارہ بادلوں کی طرف چلا جاتا ہے, اور یہ واٹر سائیکل ہے, یعنی یہ مستقل جو ہے یہی معاملہ ہے. اگر یہ پانی لاس ہونے لگے تو ایک وقت آئے کہ پانی رہے ہی نہیں اور یہاں زمین پر زندگی ممکن نہ رہے. تو واٹر سائیکل کو اللہ نے مینٹین کیا ہوا ہے. سائنسدان تو صرف مشاہدے سے یہاں تک پہنچے, لیکن یہ نظام بنایا کس نے, یعنی سائنسدانوں نے تو صرف ڈسکور کیا ہے, انہیں صرف پتہ لگایا ہے کہ یہ ہوتا ہے, لیکن اصل قدرت کس کی ہے, طاقت کس کی ہے, جس نے نظام بنایا ہے, جو اس نظام کو چلا رہا ہے. ٹنوں جو ہے وہ آپ کہیں گیلن پانی ہوتا ہے جو ہے روزانہ ایویپوریٹ ہو رہا ہے اور پھر اسی طرح بارش کی صورت میں دوبارہ زمین پر بھیجا جا رہا ہے. تو فرمایا گیارہویں نعمت, فاخرجنا بہ نباتا کل شیء, پھر ہم نے نکالی اس پانی کے ذریعے سے ہر قسم کی چیز, ہر طرح کے میوے نباتات جو ہیں وہ اس پانی سے ہیں. بارہویں نعمت, فاخرجنا منہ خضرا, اور پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے سے سبزی, نخرج منہ حبا متراکبا, اور نکالتے ہیں ہم اس کے ذریعے دانے تہ بتہ. آپ ذرا مکئی کا جو ہے بالی دیکھیں, جسے ہم بھٹا کہتے ہیں یا سٹا کہتے ہیں, کیسے موتیوں کی طرح دانے اس کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں, گندم کی بالی دیکھیں کیسی زبردست جو ہے دانوں کی لڑیاں اللہ نے لگائی ہیں. تو فرمایا بارہویں نعمت آ رہی ہے, فخرجنا منہ خضرا نخرج منہ حبا متراکبا, اور تیرہویں نعمت ومن النخل من طلعها قنوان دانیہ, اور بے کھجوروں میں سے کہ گابے ان کے گچھے جھکے ہوئے. کھجوریں کس طرح لگتے ہیں شوخوں پر, اور جب کھجوریں لگتی ہیں تو بوجھ تلے وہ شوخے کیسے جھک جاتے ہیں. اور اسی طرح فرمایا چودھویں نعمت و جنات میں ناناب, اور انگوروں کے باغات بھی, و زیتون و رمانہ متشابہ, پندرہویں سولہویں نعمت زیتون اور جو ہے انار جو ملتے جلتے بھی ہیں اور غیر متشابہ اور مختلف بھی ہیں. آپ اگر زیتون دیکھیں تو سبز بھی ہیں اور کالے بھی ہیں, دیکھنے میں ایک جیسے, رنگ میں مختلف ہیں, تاثیر میں مختلف ہیں, ذائقے میں فرق ہے. انار آپ دیکھیں سرخ کندھاری انار بھی ہے اور بی دانہ سفید انار بھی, اندر سے کھولیں بالکل سفید دانے, ہے ایک جیسی شکل لیکن رنگ بھی مختلف, ذائقہ بھی مختلف, تاثیر بھی مختلف. تو کون دے رہا ہے یہ نعمتیں طرح طرح کی؟ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. فرمایا انظروا الى ثمره, ذرا دیکھو اس کے پھل کی طرف, اذا اسمرا و ينعه, جب کہ وہ پھل آتا ہے اس کے پکنے کی طرف بھی, یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. آم کو ہی دیکھ لیں, جب کچا ہوتا ہے کچھ اور تاثیر ہے, اس کا اچار ہم بنا رہے ہیں کیسی کھٹاس اس کے اندر ہے, وہی آم پک جاتا ہے کتنا شیریں ہو جاتا ہے, کیسے میٹھا ہو جاتا ہے. تو یہ سب اللہ کی کرامات ہیں. فرمایا ان فی ذالکم, بے شک ان ساری چیزوں میں, لآیات لقوم یؤمنون, یقینا نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے. آگے شرک کی مذمت کی جا رہی ہے, وجعلوا للہ شرکاء الجن, اور ٹھہرایا انہوں نے اللہ کا شریک جن کو. اب یہ جن کون ہے؟ یہ شیطان, آگے ہم پڑھ لیں گے سورہ کہف آیت نمبر 50 میں, کانا من الجن, وہ جنوں میں سے تھا. اور یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ اب فلاں کی عبادت کرو, اللہ کو چھوڑو سورج کی عبادت کرو, یہ تمہارا ہے. تو یہ ساری جو ہے اس کی باتیں, اس لیے مذمت آ رہی ہے. فرمایا و خلقہم, حالانکہ وہ اس کی مخلوق ہیں, یہ جنہیں اللہ کے برابر بٹھایا جا رہا ہے, جنہیں پوجا جا رہا ہے, وہ سب کی سب اللہ کی مخلوق ہیں. و خلقوا له بنینا و بنات بغیر علم, اور انہوں نے تراش لیے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے. یہ مشرکین مکہ فرشتوں کو کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ, اور یہود و نصارہ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. اللہ کو نہ بیٹی کی ضرورت ہے نہ بیٹے کی ضرورت, اللہ ہمیشہ سے ہے. انسان کے لیے اولاد نہ ہونا عیب ہے, اللہ کے لیے اولاد ہونا عیب ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ پر کبھی بڑھاپا نہیں آنا, اللہ پر کبھی کمزوری نہیں آنی, اللہ پر کبھی موت نہیں آنی. ہمیں تو اولاد کس لیے ضرورت ہے کہ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں اولاد ہمارا سہارا بنتی ہے, ہم مر مٹ جاتے ہیں اولاد ہماری گویا ایک طرح کی آپ کہیں نشانی رہ جاتی ہے پیچھے. تو اللہ نے نہ بوڑھا ہونا ہے نہ کبھی ختم ہونا ہے نہ موت آنی ہے, تو اللہ کو اس لیے اولاد کی ضرورت نہیں, وہ یکتا ہے. تو فرمایا سبحانہ وتعالی عما یصفون, اللہ پاک ہے اور بہت ہی بلند و برتر ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں. نفی شرک عقلی جو ہے آگے بیان ہو رہی ہے, اس کی عقلی شرک کی نفی کی عقلی دلیل آ رہی ہے. فرمایا بدیع السماوات والارض, وہ اللہ پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کا, انا یکون لہ ولد, اس کے کیوں کر ہو سکتا ہے کوئی بیٹا, ولم تکل لہ صاحبہ, حالانکہ اس کے کوئی ہے ہی نہیں بیوی. بھئی عقل لگاؤ ذرا, تو اولاد کا سلسلہ تمہارے یہاں کیسے ہوتا ہے؟ اب تو انسان وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ہم اب یہ سمجھتے ہیں کہ پودوں میں بھی نر اور مادہ ہوتا ہے, ایک نر پھول ہوتا ہے ایک مادہ پھول ہوتا ہے, ان دونوں کے ملنے سے پھر جو ہے وہ نیا پودا تشکیل پاتا ہے ایک بیج کی صورت میں, اور پھر نیا پودا بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے, اس کے تو کوئی بیوی نہیں. عیسائیوں نے یہ زیادتی تو کی کہ انہوں نے گاڈ دا فادر, گاڈ دا سن اور گاڈ دا مدر کا تصور بھی دیا, یعنی ان کا ایک ایسا بھی گروہ ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدائی میں شریک کرتے ہیں, لیکن انہیں بھی یہ جسارت نہیں ہوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ اللہ کے لیے بیوی قرار دیں. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو قرار دیتے ہیں لیکن کسی کو بھی اللہ کی بیوی قرار نہیں دیتے. تو فرمایا کہ اللہ کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, اور وہی خالق ہے ہر چیز کا, وہ خالق ہے اور وہ ہمیں اس نے پیدا کیا ہے, اسے کسی مخلوق کی یعنی کسی اولاد کی ضرورت نہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے, یعنی جنہیں تم اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہو وہ تو اس کی مخلوق ہے, وہ خالق ہیں ان کا, تو یہ چیزیں اس کے جو ہے اولاد نہیں ہو سکتی, نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں, نہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں, یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. آگے پھر ان سارے دلائل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ ہے توحید, اس کا بیان آ رہا ہے. فرمایا ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا رب, لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے, خالق کل شیء, وہی خالق ہے ہر شے کا, فعبدوہ, بس تم اسی اللہ کی عبادت کرو, وہو علی کل شیء وکیل, اور اللہ ہر چیز پر مختار ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے. آگے اس اللہ کی صفات آ رہی ہیں. فرمایا لا تدرکہ الابصار, نہیں پا سکتی اسے نگاہیں, ہماری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں ہے اللہ کو دیکھنے کی. تو ویسے بھی جو معزز اور مقرب فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے جلال کے آگے اللہ کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتے, تو نہیں دیکھ سکتی اللہ کو نگاہیں. وہوا یدرک الابصار, اب وہ معلوم کرتا ہے نگاہوں کو, تو اللہ پا لیتا ہے نگاہوں کو, حالانکہ ہماری نگاہ بڑی تیز ہے, ایک لمحے میں ادھر سے ادھر ہو جاتی, ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کہاں نگاہ ڈالی, لیکن اللہ تعالیٰ نگاہوں کو بھی پا لیتے ہیں, اللہ کو پتہ ہے کون کیا دیکھ رہا ہے, اس نے کہاں نظر ڈالی, کہاں سے نظر ہٹائی, تو یہ سب اللہ کے علم ہے. اس کی وجہ کیا ہے, وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, وہ اللہ نہایت لطیف ہے ہر چیز سے باخبر, وہ اتنا لطیف ہے کہ کوئی آنکھ اسے نہیں پا سکتی, اور وہ اتنا خبیر ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں رہ سکتی. آگے پھر قرآن سے فائدہ اور نقصان اٹھانے والوں کا ذکر آ رہا ہے, آیات 104 سے 105. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ, آ چکی ہیں تمہارے پاس دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے, اور یہ بصائر آنکھ کھولنے والی نشانیاں, روشن نشانیاں, یہ سارے ترجمے کیے گئے تمہارے رب کی طرف سے. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ, اب جس کسی نے دیکھ لیا تو اپنے ہی لیے بھلا کیا, اللہ نے یہ ساری نشانیاں دکھا دیں, اب ہدایت کا رستہ تمہیں دیکھنا ہے, جس نے اس ہدایت کے رستے کو دیکھ لیا اپنے ہی فائدہ کیا. اور فرمایا وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا, اور جو اندھا بنا رہا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے, بھائی اللہ نے موقع دیا تھا اور آنکھیں کھول کر سیدھے رستے کو دیکھتے اس پر چلتے, دنیا میں بھی کامیاب رہتے آخرت میں بھی, لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود تم نے آنکھیں ہی بند کر لو اپنی تو پھر ٹھیک ہے, اب جب ٹھوکرے کھا کر گرو گے تو پھر وہ تمہارے اپنے کیے کا وبال ہوگا. تو فرمایا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ, اور میں نہیں ہوں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں نہیں ہوں تم پر کوئی محافظ. فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ, اسی طرح ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں اپنی آیتیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ, اور تاکہ وہ کہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کہیں سے سیکھ آتے ہیں, درستہ کا مطلب ہوتا ہے کہیں سے سیکھ لینا, یعنی یہ اللہ آپ کو نہیں دے رہا بلکہ آپ کو کوئی اور سکھا رہا ہے, تو یہ اعتراض تھا, اس کا جواب بھی آگے آ رہا ہے. فرمایا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, تاکہ وہ اس کو واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں. فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پیروی کیجئے اس کی جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے, لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے, فعارض عن المشرکین, بس آپ اعراض کیجئے ان مشرکوں سے. تسلی رسول کا مضمون آ رہا ہے. ولو شاء اللہ ما اشرکوا, اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہیں کرتے, وما جعلناک علیہم حفیظا, اور ہم نے نہیں بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان پر محافظ, وما انت علیہم بوکیل, اور نہیں ہیں آپ ان کے کوئی ذمہ دار. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ بھئی انہوں نے شرک کیوں کیا, قیامت کے دن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پوچھے گا جو میرا دین آپ تک آیا تھا آپ نے ان تک پہنچایا یا نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے پہنچا دیا, اب باقی ان کی ذمہ داری ہے, وہ مانتے نہیں مانتے یہ ان کی مرضی, مانیں گے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں, نہیں مانیں گے تو دنیا اور آخرت میں رسوائی ان کا مقدر ہوگا. اس لیے اب آگے جو ہے دلائل آ رہے ہیں, اور اس میں ساتھ ہی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ جو ہے واقعی برحق معبود ہے, لیکن تم ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی نہ دو, اندیشہ یہ ہے کہ اگر تم ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی دو گے تو یہ تمہارے سچے معبود کو پلٹ کر گالی نہ دے. تو فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور گالی نہ دو انہیں جنہیں وہ مشرکین پکارتے ہیں اللہ کے سوا, فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ وہ گالی دیں گے اللہ کو دشمنی میں اور بغیر علم کے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا، اور اسی طرح مزین کر دی گئی ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہر امت کے لیے جو ہے اس کے اعمال کو. ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر اپنے ربی کی طرف ان سب نے لوٹ کر آنا ہے. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے رہے. آگے آ رہا ہے کہ معجزہ دیکھ کر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، تو فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کی پکی قسمیں کھاتے ہیں. لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ اگر آ جائے ان کے پاس کوئی معجزہ، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ لازماً ایمان لے آئیں گے اس پر. قُلْ يَا نَبِي، آپ کہہ دیجئے، اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ، کہ ایسے معجزے تو اللہ کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے جیسے تم مانگ رہے ہو، اللہ نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ معجزہ دکھائے. وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور تمہیں کیا معلوم، انہا اذا جاءت، کہ وہ معجزے جب آ جائیں، لا یؤمنون، تو بھی یہ ایمان نہ لائیں. تو ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں ہم لازماً ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کی طرح کی بہت ساری قومیں گزر چکی، جب ان کا فرمائشی معجزہ انہیں دکھایا گیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، حالانکہ یہاں کے مشرکین کفار جو ہے مانگتے رہے معجزہ، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی معجزہ دکھا دیتا اللہ تعالیٰ، بھائی وہ صبح سو کر اٹھتے ریگستان جو ہے وہ گلزار بنا ہوتا، آسمان تک ایک سیڑھی اللہ لگا دیتا، آسمان سے ان کے دیکھتے دیکھتے ایک کتاب نازل ہو جاتی، کچھ بھی اللہ کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ معجزہ دیکھ کر بھی ماننے والے نہیں، اس وقت یہ کہیں گے یہ تو جادو ہے، ہماری آنکھوں کو پر سحر کر دیا گیا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی تعلیمات سن کر مانیں. دیکھیں کتنا اعلیٰ سیرت و کردار ہمارے نبی کا ہے، اور دیکھیں کتنی اچھی اور خوبصورت تعلیمات اللہ دے رہا ہے. انہیں سن کر، انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے تو معجزہ دیکھ کر پھر کیا ایمان لائیں گے. تو فرمایا آگے ان کے جو ہے نہ ماننے کی وجہ بھی بیان ہو رہی ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو. كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ. تو یہ جیسے بات کیا گیا کہ ہدایت ضلالت کے دو حصے ہیں، ایک انسان کا ارادہ، دوسرا اللہ کی توفیق. جب پہلی دفعہ قرآن سنا تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی تھی، تو دل کہتا ہے یہ حقیقت ہے، یہ سچ بات ہے، اور یہ ہدایت کا رستہ یہی ہے، لیکن عمل نہ کرے آدمی، نہ کان دھرے، نہ اپنے آپ کو تبدیل کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے دل اور اس کی آنکھوں پر کو الٹ دیتے ہیں. اب وہ اثرات نہیں ہوتے دوبارہ سننے میں، وہ حق سے دور ہوتے جاتے. فرمایا وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں کہ آگے بہے چلے جائیں. پھر آگے کافر معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ آپ کو دوبارہ جو ہے نصیحت کی جا رہی ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم نازل کرتے ان کی طرف فرشتے بھی. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اٹھ اٹھ کر ان سے مردے باتیں کرنے لگتے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم جمع کر دیتے ان کے پاس ہر طرح کے معجزے کو ان کے سامنے. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی وہ نہیں تھے ایمان لانے والے. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اگر اللہ ہی چاہتا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر ان میں سے جاہل لوگ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ تھا، آپ چاہتے تھے کوئی معجزہ تو اللہ دکھائی دے، اور یہ اتنے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لیں گے تو یہ ایمان لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر ہم فرشتے بھی ان کے سامنے لا کر کھڑے کر دیں، اور اسی طرح مردے اٹھ اٹھ کر ان سے باتیں کریں، ہر طرح کا معجزہ دیکھ لیں، پھر بھی یہ ایمان لانے والے ہیں. آگے شیاطین کے خوشنما باتوں کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں مشرکین کو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح ہم نے بنا دیے ہر نبی کے لیے دشمن. اور وہ دشمن کون ہے؟ شیاطین الانس والجن، یہ شیاطین ہیں جو انسانوں اور جنوں میں سے ہوتے ہیں. بعض لوگ جس طرح اللہ کے آگے سر جھکا کے اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں، اسی طرح بعض انسان اور جن شیطان کے سامنے سر جھکا کر شیطان کے بندے بن جاتے ہیں، اس کے دوست بن جاتے ہیں، اس کی باتیں کو آگے لے کر بڑھتے ہیں. تو فرمایا یوں ہی بعضہم الی بعض، اور وہ ایک دوسرے کے کان پھونکتے رہتے ہیں بعض باتوں میں. اور زخرف القول غرورا، اور وہ باتیں ہوتی ہیں دھوکہ دینے کی. وہ اس طرح شیطان گویا مشرکین اور کفار کو دھوکے کی باتیں سکھاتا رہتا ہے. جیسا کہ جب قرآن میں چار جگہ مردار کے حرام کرنے کا ذکر کیا گیا تو جو ہے مشرکین نے ایک جو ہے اس پر اعتراض جڑ دیا, انہوں نے کہا یہ اچھا دین ہے, اللہ کا مارا حرام اپنا مارا جائز, یعنی جس جانور کو خود ذبح کرتے ہیں کہتے ہیں حلال ہے اور جسے اللہ نے مار دیا اسے کہتے ہیں حرام ہے. تو یہ کون سکھاتا ہے اس طرح کی باتیں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ شیاطین ہیں جو انہیں اس طرح کی باتیں سکھاتے ہیں, حالانکہ وہ مردار ہے, کھاؤ گے مردار. آج آ کے انسان وہاں پہنچا ہے کہ اسے پتہ چلا ہے کہ مردار انسانی صحت کے لیے خراب ہے. وہ جانور جب مر جاتا ہے اس کا گوشت سڑنے لگتا ہے, اس کے اندر خون جو رہ جاتا ہے گوشت کے اندر, وہ ساری بیماریاں اس کے اندر جو ہے موجود ہوتی ہیں. تو وہ کھاؤ گے تو اور نقصان جو ہے دنیاوی بھی ہوگا. لیکن اسے چھوڑ دیں, ہمیں تو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا, بس اس لیے ہم اس سے روکتے ہیں. اسی طرح فرمایا ولو شاء ربک, اور اگر آپ کا رب چاہتا ما فعلوہ تو وہ ایسا نہ کرتے, فذرہم وما یفترون, بس آپ چھوڑ دیجئے انہیں بھی اور جو جھوٹ وہ گڑتے رہتے ہیں اس پر بھی آپ توجہ نہ دیجئے. ولتصغى الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, اور تاکہ مائل ہو جھوٹ کی طرف جو ہے ان لوگوں کے دل جو یقین نہیں رکھتے آخرت پر. یہ جو شیطان جن اور انس ہیں اور وہ طرح طرح کی باتیں جو سکھاتے رہتے ہیں, اس کی طرف متوجہ کون ہوتا ہے؟ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا, تو وہ ان کی باتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وَلِيَرْزَوْهُ, اور تاکہ وہ اسے پسند کر لیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ, اور تاکہ وہ کیے چلے جائیں وہ برے کام جو وہ کرتے رہتے ہیں. آگے آٹھواں سرچنگ کوشچن آ رہا ہے, نو سرچنگ کوشچن ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر ہیں. اور یعنی کیا کسی اور معبود نے بھی کتاب نازل کی ہے, یہ بیان ہو رہا ہے. اسی طرح قرآن حکیم کے چھ اعزازات جو ہیں وہ اگلی جو دو آیتوں کے اندر آگے آ رہے ہیں. فرمایا افا غیر اللہ ابتغی حکما, بس کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی ہے جسے بنایا جا سکے منصف؟ وہو الذی انزل الیکم الکتاب, نمبر ایک, اور وہی ہے اللہ جس نے نازل کی اے مسلمانوں اے لوگوں تمہاری طرف کتاب. تو یہاں پر دو چیزیں آ گئیں, ایک تو یہ کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ انسانوں کی طرف نازل کی گئی ہے. نمبر تین مفصلہ, اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ تفصیلاً ہے, اس میں اللہ نے واضح کر دیا ہے سارے احکامات کو. نمبر چار والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک, اور وہ لوگ کہ جنہیں دی گئی ہے کتاب, یعنی یہود و نصارہ, وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن بھی نازل کیا ہوا ہے ان کے رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ. فلا تکونن من الممترین, پس نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے. تو یہ قرآن کے گویا یہاں پر چار جو ہے اس کی صفات آ گئیں, پانچویں صفت آ رہی ہے. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا, اور پوری ہوئی بات آپ کے رب کی سچائی اور انصاف کے ساتھ. قرآن کیا بات بیان کرتا ہے؟ جتنی بھی باتیں وہ سچ ہیں اور عدل کے مطابق ہیں. اور چھٹی بات لا مبدل لکلماتہ, اور نہیں کوئی بھی بدلنے والا اس اللہ کی بات کو. یہ قرآن میں اب رد و بدل ممکن نہیں ہے, اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. فرمایا وہو السمیع العلیم, وہ اللہ سب کچھ سننے والے سب کچھ جاننے والے. تو قرآن کے کمالات ستہ یا چھ کمالات کا ذکر آ گیا. نمبر ایک قرآن اللہ نے نازل کیا, نمبر دو یعنی الکتاب وہ قرآن کامل کتاب ہے, نمبر تین وہ واضح کلام ہے, نمبر چار اہل کتاب بھی اسے پہچانتے ہیں, ان کی کتابوں میں خود قرآن کا ذکر ہے اور اس کی بشارتیں موجود ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہی برحق اور سچی کتاب ہے. اور نمبر پانچ قرآن سچ اور عدل اور انصاف پر مبنی ہے. اور نمبر چھ کوئی اب اس کو بدلنے والا نہیں ہے. آگے اکثریت جو ہے وہ دلیل نہیں بنتی, کسی چیز کی بھی کثرت جو ہے وہ دلیل نہیں ہے. تو فرمایا وائن توتے اکثر منفل عد, اور بالفرض اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بات پانے جو اکثر لوگ زمین میں ہیں ان کی, یذلو کا عن سبیل اللہ, تو وہ بہکا دیں گے آپ کو سیدھے راستے سے اللہ کے راستے سے. ان یتبعون الا الظن, اور وہ تو نہیں پیروی کرتے مگر اپنے ظن اور خیال کی. وانہم الا یخرسون, اور وہ نہیں ہے مگر ایسے ہی اندازے لگانے والے. پرانی جو تفسیر ہے وہاں اٹکل پچھو جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے, یعنی محض اپنے عقل کے گھوڑے دولاتے اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں, باقی انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. آگے ترغیب دلائی جا رہی ہے اخلاص کی, اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ, بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون بھٹک گیا سیدھے راستے سے, اس اللہ کے دیے ہوئے سیدھے راستے سے. وہو عالم بالمحتدین, اب اللہ خوب جانتا ہے ہدایت پر رہنے والوں کو بھی. آگے پھر آیات 128 سے 121 میں معیار حق شریعت ہے اور یہ تمہارے من گھڑت تصورات, یہ حقیقت نہیں. تو فرمایا کلو مما ذکر اسم اللہ علیہ, پھر تم کھاؤ اس جانور میں سے جس پر لیا گیا ہے اللہ کا نام. ان کنتم بآیات ہی مومنین, اگر تم اس اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو. وما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ, اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نہیں کھاتے اس میں سے جس پر لیا گیا ہے اللہ کا نام, اس کا ذکر کیا گیا. وقد فصل لکم ما حرم علیکم, حالانکہ واضح کر چکا ہے وہ اللہ تمہارے لیے ان چیزوں کو جو تم پر حرام کی گئی ہیں. الا مسترر تم الی, مگر وہ جو تم مجبور ہو جاؤ کھانے پر, جان پر بن جائے, حرام کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو جان بچانے کے لیے کھانے کی اللہ نے اجازت دی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ, اور یقیناً بہت سے لوگ بہکاتے رہتے ہیں اپنی خواہشات سے, بغیر علم, بغیر کسی حقیقی علم کے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ, اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو. آگے تقوی کی ترغیب دلائی جا رہی ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, چھوڑ دو گناہ کو, خواہ وہ ظاہری ہو یا چھپا ہوا گناہ ہو. ان الذین یکسبون الاثم, اور کیونکہ جو لوگ بھی کرتے ہیں گناہ, سیجزون بما کانوا یقترفون, تو جلد ہی ان کو سزا دی جائے گی اس کی جو وہ کرتوت کر رہے ہیں. آگے اللہ نے کن چیزوں کو محترم ٹھہرایا یا حرام ٹھہرایا ان کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پر نہیں لیا گیا اللہ کا نام. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, بے شک وہ گناہ ہے ایسی چیز کھا لینا جو غیر اللہ سے منسوب کی گئی ہے, جو کسی بت کا نام لے کر یا تو جانور ذبح کیا گیا ہے یا حلوہ یا اور کوئی چیز کسی غیر اللہ کے نام پر دی گئی ہے, تو وہ بھی گناہ ہے. فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ, اور بے شک یہ شیاطین, لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, وہ ڈالتے رہتے ہیں اس طرح کی باتیں اپنے دوستوں کے جو ہے وہ کانوں میں. لِيُجَادِلُوكُمْ, یہاں جیم کا نقطہ میرے پاس نہیں مٹا ہوا ہے, تاکہ وہ جھگڑتے رہیں تم سے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی ہو جاؤ گے مشرکوں میں سے. تو یہاں گویا اس سے روکا جا رہا ہے کہ بھئی اللہ نے حلال اور حرام بالکل واضح بیان کر دیا, اور حرام کو تو بالکل کھول کر بیان کر دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں, ان سے بچو. اب یہ اپنی طرف سے من گھڑت جو ہے وہ چیزیں نہ لے کر آؤ, اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام نہ کر لو, اور جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا اسے جو ہے حلال نہ جانو. بس جناب یہاں پر ہم رکیں گے, 8 تراویح انشاءاللہ ادا کریں گے. یہ ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آج جو ہم یہ پارا مکمل کر لیں, 8واں پارا, بغیر آپ کا ایکسٹرا ٹائم دیے. انشاءاللہ جلدی چھٹی ہو جائے گی آپ کی.